جی صاحب تلاوت کر رہے ہیں، یا تو دو کام میں سے ایک ہو سکتا ہے، یا میں بیان کر لوں یا آپ تلاوت کر لیں. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. وقال تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه. میرے عزیز و دوستوں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو علم کے ساتھ ساتھ عقل بھی عطا فرمائی، علم بھی عطا فرمایا، اور علم اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وحی نازل فرمایا. جبرائیل علیہ السلام یہ علم آسمان سے لے کر اس دنیا پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لے کر کے آئے. تو یہ اتنا کامل علم ہے کہ دنیا کا کوئی علم اس کے مقابلے کے اندر نہیں ہے. اسی لیے فرمایا: ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نیام مقبول صرف دین اسلام ہے. ومختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم، اور اس کے بعد وہ اس چیز میں اختلاف کرتے ہیں کہ ان کے پاس حق آ چکا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں: میں بہت جلد بدلہ لینے والا ہوں. لہذا جو وحی الہی ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ کتاب ہمارے سامنے موجود ہے، قرآن کریم ہے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہیں. انسان جب اس کو پڑھتا ہے تو خود انسان کے دل کے اندر یہ آواز آتی ہے کہ یہ حق ہے، کیونکہ حق کا سامنے آ جانا، حق کا سامنے آ جانا اور واضح ہو جانا، یہ بات دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو حق عطا فرمانا چاہتے ہیں، اس کو حق عطا فرمانا چاہتے ہیں. جس کو حق کی توفیق نہیں ہوتی، اس کو ان سب چیزوں کی بھی توفیق نہیں ہوتی. یہ توفیق کا مل جانا، یہ بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کرم نوازی ہے. تو علم اور عقل دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. پہلے علم عطا فرمایا، اس کے بعد عقل عطا فرمائی کہ دیکھو اپنے علم کو استعمال کرو گے، لیکن کس طرح استعمال کرو گے؟ بذریعہ عقل استعمال کرو گے. جانور ہے، جانور کے پاس علم تو ہے. علم سے مراد کیا ہے؟ جانور کا علم بھی جانور کا علم ہی ہوگا. اس کو معلوم ہے کہ مجھے وقت پر کھانا ہے، وقت پر پینا ہے، اس وقت میں مجھے لیٹنا ہے، اس وقت میں مجھے یہ کرنا ہے. لیکن عقل عطا نہیں فرمائی، عقل اللہ تعالیٰ نے انسان کو عطا فرمائی. لہذا عقل جو ہے، حضرات علماء اکرام نے لکھا ہے کہ عقل وہ چیز ہے جو انسان اور جانور کے درمیان تمیز کرنے والی ہے. اگر عقل ہے تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ عظیم ذات ہے جو بدلہ لینے پر قادر ہے. لینے پر قادر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بدلہ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا کہ اس کی وجہ لکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، مہلت دیتے رہتے ہیں کہ یہ بندہ پھر توبہ کر لے گا، پھر توبہ. آسمان ہے، جب چاہیں گے اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے جو عقل عطا فرمائی، عقل کے خلاف بھی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو ناراض کرے. کوئی گناہ کرے، اللہ کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات سے روگردانی کرے اور اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہو، اس سے بڑھ کر دنیا میں کوئی بیوقوف نہیں ہے. اس سے اصل کیا ہے؟ عقل کی سلامتی کہ اپنے سے طاقتور سے طاقتور کے سامنے انسان کیا ہے؟ جھک جائے. یہ عقل کی سلامتی. اسی لیے فرمایا کہ انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا، لعلکم تعقلون، شاید ہے کہ تمہیں اس سے کچھ عقل آئے، فہم آئے. کیونکہ جس زمانے میں اللہ نے جو کتاب نازل کی، جس زمانے میں جو نبی آیا، جتنے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کے زمانے میں جو کتابیں نازل ہوئیں، وہ کتابیں انہی کی زبان کے اندر تھیں. وہ کس لیے؟ اس لیے کہ ان کے امتی جو ان کے اوپر ایمان لائے، وہ یہ بات سمجھ سکیں کہ ہماری ہی زبان کے اندر یہ کلام نازل ہوا ہے، اس کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہے. تو اللہ نے قرآن کو عربی میں نازل فرمایا، اور قرآن کریم کا یہ اعجاز ہے کہ اس کے اوپر بے شمار کتابیں علماء کرام نے لکھی کہ قرآن کریم کا اعجاز کیا کیا ہے، قرآن کریم کے فوائد کیا کیا ہے. لکھا ہے کہ ایک حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں. اور فرمایا الف لام میم، یہ تین حرف نہیں، یہ ایک حرف نہیں، یہ تین حرف ہے. انسان الف لام میم پڑھتا ہے، 30 نیکیاں اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھ دی جاتی ہیں. اور آج ہمارا حال یہ کہ ہم قرآن کریم سے بہت دور ہو گئے. ہمیں ہفتوں ہفتوں ہو جاتا ہے ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے. نہیں، کم سے کم جوان جو ہے آدھا پاؤ، آدھا پارا، ایک پاؤ، بوڑھا ہے کم سے کم ایک رکوع تو تلاوت کر سکتا ہے. بھائی ایک رکوع تلاوت کر لے. قرآن کریم پڑھنا کیسا ہے؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اللہ کا کلام سنا رہا ہے. دادا نے فرمایا یہ اللہ کا خط ہے جو بندوں کے نام ہے، کہ بندوں اس کو پڑھو. اللہ نے قرآن ہمیں رکھنے کے لیے نہیں عطا کیا، اللہ نے پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے اور عمل کرنے کے لیے اس کو نازل فرمایا، کہ اس کو پڑھو، سمجھو اور اس کے اوپر عمل کرو کہ اللہ نے کیا کہا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس کو سمجھ کر کے اس کے اوپر عمل کرو. اگر سمجھ نہیں آتی تو اہل علم سے رجوع کرے کہ بھائی میں قرآن کریم کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں، قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، لہذا اس کا یہاں مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا، یہاں اس کا مطلب کیا ہے. کیونکہ بہت سی جگہ قرآن کریم کے اندر ایسی ہے کہ جہاں انسان جا کر کے اٹک جاتا ہے اور اپنی مرضی سے تفاسیر کا مطالعہ بھی نہ کرے. بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے مطالعہ کثیر کرنے کی، تو جو بھی کتاب مل گئی اس کو اٹھایا اور مطالعہ کرنا شروع کر دیا. نہیں، پہلے علماء اکرام سے پوچھو کہ یہ کتاب میرے لیے مفید ہے یا نہیں. خالی علم کے اندر اضافہ مقصود نہیں ہے دین کے اندر. علم کے اندر اضافہ مقصود ہوتا تو ابلیس سے زیادہ علم کسی کے پاس نہیں ہے. علم وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے جو جس علم کے بعد انسان کو اللہ تعالی سیدھی راہ دکھلا دے. اس دن الصراط المستقیم، ہم پانچوں نمازوں کے اندر یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. سیدھے راستے پر کیسے چلے گا؟ جب اس کو علم ہوگا تو چلے گا، اگر علم نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور گمراہوں کے راستے سے ہمیں بچا. تو جو انسان خود وہ کرنے لگتا ہے مطالعہ، وہ کیا ہوتا ہے؟ گمراہ ہو جاتا ہے. لہذا اپنی مرضی سے کتابوں کا مطالعہ نہ کرے, بلکہ علماء کے سامنے لے جا کر کے رکھے کہ میں اس چیز کا اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں, یا مجھے کسی نے یہ ہدیہ دی ہے کہ بھائی تم اس کو پڑھ لو, کیا میں اس کتاب کو پڑھ سکتا ہوں؟ اگر وہ بتا دیں کہ ہاں پڑھ سکتے ہو تو پڑھ لے اس کو, اگر وہ روک دیں تو فوراً رک جائے. ورنہ دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب باطل آئے وہ پہلے دین حق کے اوپر تھے, لیکن اپنے مطالعے کی وجہ سے انہوں نے آہستہ 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 دین سے دور ہوتے چلے گئے, یہاں تک کہ دین سے بالکل ہی نکل گئے. تو میں یہ بات کر رہا تھا کہ عقل کے خلاف بھی ہے کہ انسان اللہ گناہ کرے, خلاف عقل بھی ہے کہ انسان گناہ کرتا ہے. حضرت مولانا شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ یہیں خانقاہ میں تقریر فرما رہے تھے, تقریر کرتے کرتے حضرت کو اچانک جوش آیا, فرمایا کہ اللہ کے بندوں, بعض اللہ کے بندے ایسے ہیں جن سے زندگی کے اندر کبھی گناہ کبیرہ نہیں ہوا, جن سے زندگی میں کبھی گناہ کبیرہ نہیں ہوا. دادا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو بھائی, کبھی اللہ والوں کی زبان سے اللہ تعالیٰ ان کی انہی کی بات کہلوا دیتے. تو جس شخص کی زندگی کے اندر کبھی گناہ کبیرہ نہیں ہوا تو وہ آدمی, اس کا کیا عالم ہوگا ایمان کا, اس کے ایمان کا کیا عالم ہوگا. آج ہم گناہ کرتے ہیں لیکن گناہ کرنے کے بعد ہمیں اس کے اوپر ندامت بھی نہیں ہوتی کہ ہم نے گناہ کیوں کیا. آج عبادت مثبتہ کے لیے ہر انسان تیار ہے, نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں لوگ, حج اور عمرہ کرنے کے لیے تیار ہیں, لیکن یہ کہو گھر سے ٹی وی نکال دو, کہتے ہیں اس کے بغیر تو زندگی نہیں گزرتی. اگر زندگی دنیا کی نہیں گزرتی تو قبر میں زندگی کیسے گزرے گی؟ غور کرے انسان, بھائی قبر میں تو ٹی وی نہیں رکھا جائے گا, وہاں تو اکیلے لٹایا جائے گا, اس وقت کیا حال ہوگا؟ آج کہتے ہیں نا کہ مولانا اس کے بغیر تو وقت ہی ٹائم پاس نہیں ہوتا. ٹائم پاس ہوتا ہے, اللہ کا نام لے, ذکر اللہ کرے, لا الہ درود شریف پڑھے, کلمہ طیبہ پڑھے, تیسرا کلمہ پڑھے, اللہ اللہ کر لے, اللہ کو یاد کر لے, وقت پاس ہو جائے گا. اور وقت پاس نہیں, بہترین پاس ہو جائے گا, کیونکہ اللہ کے نام میں سکون ہے. جو سکون پیدا کرتا ہے اس کے نام میں سکون نہ ہوگا. بولو بھائی. لہذا امام احمد ابن محمد ابن حنبل رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ درس حدیث دے رہے تھے. اب ادب دیکھیے, علم کا ادب کیا ہے, درس حدیث دے رہے ہیں, پیچھے سے بچھو آیا, اس نے کاٹا, یہاں تک کہ 40 دفعہ کاٹا, لیکن امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں, چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا, سرخ ہو گیا چہرہ. جب سبق ختم ہوا تو لوگوں نے کہا حضرت ہم نے آپ کے چہرے پر آج ایک نیا رنگ دیکھا. فرمایا ایک بچھو تھا جو ڈنک مار رہا تھا, لیکن میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پڑھا رہا تھا, مجھے اس وقت ہلنا اس بات گوارا نہیں کیا میں نے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو سناتے وقت میں اپنے آپ کو ہلاؤں. میں نے وہ ڈنگ تو برداشت کیا لیکن ہلنا گوارا نہیں کیا. یہ ہے علم کہ اپنے اوپر. المقصود ایک کتاب ہے امام سرخسی رحمہ اللہ کی, 30 جلدوں کے اندر ہے. اس زمانے کے اندر بادشاہت ہوتی تھی تو بادشاہ کے خلاف کوئی فتویٰ دے دیا امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ نے, بادشاہ نے کنویں کے اندر ڈلوا دیا. جب اللہ تعالیٰ علم عطا فرماتے ہیں نا تو انسان بعض دفعہ کتابوں کا محتاج نہیں ہوتا. تو امام سرخسی رحمۃ اللہ علیہ کنویں کے اندر تھے تو طلبہ نے آ کر کے عرض کیا کہ حضرت ہم علم کیسے حاصل کریں گے؟ فرمایا کل سے اس کنویں کے اوپر کنارے پر آ کر کے بیٹھ جانا اور میں یہیں سے سبق پڑھا دیا کروں گا. 30 جلدوں کے اندر المفسود کتاب وہیں کنویں میں بیٹھ کر لکھوائی. کوئی کتاب وہاں موجود نہیں ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے علم کے اندر وہ ملکہ عطا فرمایا تھا کہ اس ملکے کی برکت سے 30 جلدوں کے اندر آج تک اس کتاب کا ترجمہ اردو کے اندر نہیں ہوا. تو علم وہ ملکہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ علم نبوت عطا فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو ساری کائنات سے چھپا کر کے رکھتے ہیں, اس کے علم کو نہیں اس کو چھپا کر کے رکھتے, تبھی اظہار بھی فرما دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے اوپر ہے. دادا نے ارشاد فرمایا کہ اللہ والے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ جب ان کو ان کی خوشبو پھیلانا چاہتا ہے تو وہ خود بھی اپنی خوشبو روک نہیں سکتے, اللہ تعالیٰ سارے عالم کے اندر پھیلا دیتا ہے. فرمایا لیکن علم اس نیت سے حاصل نہ کرے کہ میری خوشبو سارے عالم میں پھیل جائے, لوگ مجھے دیکھ کر واہ واہ کرنے لگیں, لوگ مجھے دیکھ کر کے یہ کہیں بڑا عالم اور بڑا فاضل آ رہا ہے. نہیں, فرمایا اپنے آپ کو عام انسان سمجھو. اللہ تعالیٰ نے اگر ایک نعمت دی ہے تو اس نعمت کا شکر ادا کرو, اور لئن شکرتم لازیدنکم, تم جتنا شکر ادا کرو گے اللہ تعالیٰ اتنی زیادتی اس کے اندر فرمائیں گے. علم تو ایک نور ہے. وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقين. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یاد کروائے, ثم عرضهم على الملائكة, پھر کہا کہ اے آدم ملائکہ کے سامنے یہ نام پڑھو. حضرت آدم علیہ السلام نے ملائکہ کے سامنے پڑھے. فقال انبئونی بهؤلاء ان کنتم صادقین, اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تمہیں سمجھ آئی اور اس کے مد مقابل کوئی نام ہے تو لے کر آؤ اگر تم سچے ہو. تو ملائکہ نے کیا کہا؟ قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا. یا اللہ تو پاک ہے, تو نے ہمیں اتنا جتنا تو نے ہمیں سکھایا ہمیں بس اتنا ہی معلوم ہے. گھٹنے ملائکہ نے گھٹنے ٹیک دیے, کیونکہ پڑھانے والی ذات اللہ کی تھی اور سیکھنے والے آدم علیہ السلام تھے. اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے, اونچی سے اونچی ہے, اور آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور نور سے بنی ہوئی مخلوق کو کہا کہ سجدہ کرو. سب نے سجدہ کیا, شیطان نے نہیں کیا. کیوں؟ اس کے دل کے اندر غرور تھا, تکبر تھا کہ میں تو آبا واستکبر وکان من الکافرین. اس نے انکار کیا اور کافروں میں سے ہو گیا, منکرین میں سے ہو گیا. انکار کس وجہ سے کیا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. اس کی نظر اس کے اوپر تھی کہ آپ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. آگ کا مزاج ہے اوپر جاتی ہے اور مٹی کا مزاج کیا ہے؟ نیچے کو آتی ہے. آپ جو ہے نیچے کو اوپر کو حکم دے رہے ہیں کہ نیچے کو سجدہ کرو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ اگر ظالم صرف اتنا غور کر لیتا کہ یہ حکم کس کا ہے تو سجدہ کر لیتا. اور ایک بات عجیب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی, فرمایا شیطان روز ازل سے مردود تھا, اس لیے مردود ہوا مقبول اللہ کیا یہ تھا ہی نہیں. اس لیے مقبولیت اور مردودیت کا معیار انسان کے حال پر نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں اپنا مقبول اور اپنا محبوب بنا لیتے ہیں. اور مردودیت، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ انسان سے بعض دفعہ ایسا عمل ہوتا ہے کہ پھر انسان مردود کر کے نکال دیا جاتا ہے، کیونکہ فرمایا اگر مقبول ہوتا تو ظالم اسی وقت اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا، کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے. لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت، اگر شیطان اس وقت بھی اللہ سے کہتا کہ اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ تعالیٰ اس وقت بھی اس کو معاف کر دے دے، کیونکہ اللہ نعوذ باللہ، یہ ہمارا انسان کا خاصہ ہے کہ انسان غصے سے متاثر ہوتا ہے تو پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس تاثر سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ اس تاثر سے پاک ہے کہ اگر حالت غصے میں بھی ہیں تو بھی بندہ کہتا ہے اللہ معاف فرما دیئے، اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتے. انسان تاثر کے اندر آ جاتا ہے کہ جب غصہ آ گیا تو کہتا ہے کہ میں کیوں معاف کروں، میں تو بہت بڑا ہوں. نہیں، اللہ والوں کی شان یہ نہیں، اہل ایمان کی شان یہ نہیں. اہل ایمان کی شان کیا ہے کہ غصہ آیا، والکاظمین الغیظ، غصہ آیا اور اس کو پی گئے. حضرت علی ابن حسین ابن علی، ان کی باندھی لوٹے میں پانی لے کر کے آ رہی تھی وضو کرانے کے لیے، اچانک لوٹا گرا اور پانی بہ گیا. باندھی نے دیکھا چہرے کے اوپر غصے کے آثار، ظاہر سی بات ہے غصہ آئے گا. اس نے اسی وقت قرآن کریم کی آیت تلاوت کی ہے، والکاظمین الغیظ، کہ اللہ کے محبوب بندے وہ ہیں جو غصے کو پی جاتے ہیں. فرمایا قد کظمتو، میں اپنے غصے کو پی گیا. فرمایا والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف بھی کر دیتے ہیں. فرمایا قد عفوت، جا میں نے تجھے معافی کر دی. فرمایا کہا وہ باندھی ہو کر اس کا علم اتنا ہے، اس نے کہا واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں. فرمایا جا تجھے آزاد بھی کر دیا، جا تجھے آزاد بھی کر دیا. اس زمانے کے اندر باندیوں کو قرآن کریم اتنا یاد ہوتا تھا، اور آج ہمارا کیا حال ہے کہ ہم قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرتے، اللہ کا نام نہیں لیتے. ارے ایک رکوع پڑھنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ بمشکل 5 منٹ لگیں گے، 10 منٹ لگیں گے، لیکن انسان ایک رکوع کی تلاوت کرے روزانہ، اپنی دکان میں بیٹھ کر کے کرے، گھر میں بیٹھ کر کے کرے، پھر دیکھیں انسان کے دل کے اندر نورانیت کیسے پیدا ہوتی. پھر جب گناہ ہوگا تو پھر کیسے تڑپے گا، جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے اور وہ تڑپتی ہے. ایسے تڑپے گا جیسے مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے، کیونکہ انسان جب نور میں چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے چاروں طرف نور رکھ دیا، اب اس کو جب نور سے نکالا جاتا ہے تو انسان تڑپ جاتا ہے کہ اللہ مجھے معاف فرما دیجئے، مجھے دوبارہ اپنے مقبولین اور اپنے صالحین بندوں میں شامل فرما لیجئے. اور ایک انسان، اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ گاؤں میں لائٹ ہی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، تو ان کو بجلی کا احساس اور بجلی کا کیا پتا، لیکن ایک جگہ بجلی ہے، ابھی یہاں بجلی ہے، اچانک بجلی فیل ہو جائے، یہ پنکھے بند ہو جائے چلنا، ہر انسان کہے گا کہ یار مجھے گرمی لگ رہی ہے. اگر کہے نہ کہے اس کو احساس ضرور ہوگا کہ یار مجھے گرمی لگ رہی ہے. تو جس انسان کو اللہ تعالیٰ نے کفر کے ظلمات سے نکال کر اللہ تعالیٰ نے اپنے نور کے اندر رکھا، اس سے جب گناہ ہوتا ہے تو وہ انسان تڑپ جاتا ہے کہ اللہ مجھ سے غلطی ہوئی، اللہ آپ معاف فرما دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی آپ معاف فرما دیجئے، کیونکہ آپ معاف کرنا بہت پسند کرتے ہیں. اسی لیے حدیث پاک میں کیا دعا سکھلائی گئی، اللہم انک عفو کریم، یا اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور ساتھ ساتھ فرما کریم، یا اللہ آپ کریم بھی ہے. تحب العفو فاعف عنا، اور معاف کرنا آپ کو پسند ہی ہے، تو یا اللہ بس ہمیں معاف فرما دیجیے. اور ایک اور حدیث کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا، فرمایا ایک دعا سکھلائی، فرمایا یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی ضرر نہیں پہنچا. بولو بھائی، ہمارے گناہوں سے اللہ تعالیٰ کو ضرر پہنچتا ہے؟ چاچا آپ کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں، دسترخوان پہ تو بند نہیں ہوتی. تو دین کی بات سنتے وقت کیوں بند ہو بھائی؟ تو وہ اے وہ ذات جس کو ہمارے گناہوں سے کوئی ضرر نہیں پہنچا. اور دادا نے اس کی عجیب مثال ارشاد فرمائی، فرمائے کہ ایک چونٹی ہاتھی کے اوپر چڑھے، فرمائے اس کو کتنا وقت لگے گا، پھر جا کر کے کمر کے اوپر اس کے زور سے چونٹی کاٹے، پھر اس کے بعد نیچے اترے اور ہاتھی کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑی ہو کہ ہاتھی صاحب میں نے آپ کمر پر چونٹی کاٹ لی، لہذا مجھے معاف کر دیجئے. تو ہاتھی کیا کہے گا، نہ مجھے یہ خبر کہ تو آئی کب تھی، نہ مجھے یہ خبر کہ تو نے کاٹا کب تھا، نہ مجھے یہ خبر کہ تو اتری کب تھی. فرمایا چونٹی اور ہاتھی کے اندر تو تمثیل ہے، لیکن اللہ کے اندر اور بندے کے اندر اتنی بھی تمثیل نہیں ہے. اللہ اللہ ہے. انسان جتنے بھی گناہ کر لے، اللہ سے ایک دفعہ کہتا ہے یا اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. تو حدیث پاک میں کیا دعا سکھلائی گئی، یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، اور یا اللہ اگر آپ ہمیں معاف کر دیں گے تو آپ کے خزانہ مغفرت میں کوئی کمی تھوڑی واقع ہوگی. عنوان حدیث دیکھیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس عنوان سے دعا منگوا رہے ہیں امت سے، کہ اللہ کی رحمت کو جوش آ جائے. یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ، آپ کی مغفرت میں کیا کمی آئے گی؟ اگر سمندر سے کوئی انسان ایک بالٹی پانی نکال لے تو کیا سمندر رونے لگتا ہے کہ مجھ میں سے ایک بالٹی پانی چلا گیا؟ وہ کہتا ہے ایسی پتہ نہیں کھربا کھربا بالٹیاں میرے اندر ہیں. تو یہ سمندر محدود ہے، اللہ کی رحمت کا سمندر غیر محدود ہے. اللہ کی رحمت کا سمندر غیر محدود ہے. تو فرمایا فہب لی ما لا ینقصک، تو یا اللہ وہ چیز عطا کر دیجئے جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا. آپ وہ چیز عطا کر دیجئے جس سے آپ کو نقصان نہیں پہنچا. واغفر لی ما لا یضرک، اور مجھے معاف کر دیجئے کیونکہ آپ کو ضرر نہیں پہنچا. بتاؤ کیسی دعا ہے؟ یا من لا تضره الذنوب ولا تنقصه المغفرہ فہب لی ما لا ینقصک واغفر لی ما لا یضرک. یا اللہ ہمارے گناہوں سے آپ کو کیا اثر پہنچ سکتا ہے؟ ہم خود گناہ کر کے اپنا باطن خود بگاڑ رہے ہیں. ایک ہے ظاہر، ایک ہے باطن. ظاہر میں اگر چھری سے ذرا سا کٹ جائے تو پانچ آدمی جمع ہو جاتے ہیں، اس کو اٹھا کر اسپتال لے جاتے ہیں کہ اگر خون زیادہ بہ گیا تو یہ مر جائے گا. اسی طریقے سے باطن ہے، جب شیطان گناہ کرتا ہے تو اللہ والے اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے بندو توبہ کرو، اگر توبہ نہیں کرو گے تو ایسا نہ ہو کہ تمہاری روحانی موت واقع ہو جائے. اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ پہلا گناہ کرتا ہے تو اس کے سفید کپڑا، ایک انسان اجڑا سفید کپڑا پہناؤ اس کے اوپر ایک دھبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر توبہ نہ کرے تو سارے کپڑے اس کے کالے ہو جاتے ہیں۔ اب اس انسان کو سمجھاؤ کہ دیکھو بھائی، اجلا پن بھی کوئی چیز ہوتی ہے، اجالا بھی کوئی چیز ہوتی ہے، صاف کپڑے بھی کوئی چیز ہوتے ہیں۔ اس انسان کو سمجھ نہیں آتا، لیکن جس انسان نے پہلی دفعہ گناہ کیا اور معافی مانگ لی، اللہ تعالیٰ نے اس کپڑے کو پھر صاف کر دی، پھر سے معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے۔ دادا فرماتے تھے، ارے ظالمو، اگر گناہ کرنا نہیں چھوڑتے تو توبہ کرنا کیوں چھوڑتے؟ توبہ کرنا کیوں چھوڑتے ہو؟ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے، فرمایا کہ میں سفر میں تھا، ایک جگہ حمام میں گیا، بیت الخلاء میں حاجت کے لیے، باہر دو آدمی بات کر رہے تھے، ایک کہہ رہا تھا دوسرے سے کہ یار میں نے فلانے آدمی کو اتنی دفعہ کہا نماز کے لیے لیکن اس نے نماز نہیں شروع کی، میں نے بھی کہنا چھوڑ دیا۔ تو دوسرے نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا دیکھ، وہ اپنی بدی پر قائم رہا، تو نے اپنی نیکی کو چھوڑی۔ تو بھی نیکی کرتا رہتا، تجھے بھی اجر ملتا رہتا، اور نہ معلوم اللہ تعالی کب کس کے دل کی دنیا بدل دے۔ حضرت نے ہی لکھا ہے کہ ایک شخص سگریٹ پیا کرتا تھا، اس کا دوست اس کو ٹوکا کرتا تھا کہ دیکھ بھائی سگریٹ نہ پیا کر، فرمایا 99 دفعہ اس نے منع کیا لیکن وہ باز نہ آیا، لیکن جب 100 دفعہ اس نے منع کیا، اس نے کہا چل جا یار، تیری دوستی کی خاطر یہ بھی چھوڑ دیا۔ تو فرمایا کہ نہ معلوم اللہ تعالیٰ، توبہ کرتے رہو کرتے رہو، نہ معلوم اللہ تعالیٰ کب توبہ، کس توبہ کو قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ اس کو پاک صاف کر کے جنت کے اندر داخلہ عطا فرما دے۔ اور جو بندہ توبہ کرتا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مرتے وقت توبہ کی توفیق نصیب فرما دیتے، پاک صاف کر کے جنت کے اندر ڈالتے ہیں اس کو۔ لوگ کہتے ہیں مولانا اگر تھوڑا سا گناہ کر لیں گے تو تھوڑی سی سزا کاٹ کر کے پھر جنت کے اندر چلے جائیں گے۔ بتاؤ بھائی، ایک انسان ایک موم بتی لا کر آپ کو دے اور اس کے اندر آگ لگا دے اور اس پر کہے انگلی رکھ لو، بولو بھائی کتنی دیر برداشت کرے گا انسان؟ فوراً ہٹائے گا یا نہیں ہٹائے گا؟ تو یہ آگ جب برداشت نہیں کر سکتا، 70 گنا زیادہ آگ کیسے برداشت کرے گا؟ اسی لیے حدیث پاک کے اندر کیا آتا ہے کہ جن لوگوں نے گناہ کیے اور اپنے گناہوں پر ندامت نہیں ہوئی ان کو، غور سے سنو، آپ ادھر ادھر دیکھ رہے، گناہوں پر ندامت نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ ان کو جہنم کے اندر ڈالیں گے، اور جب نکالیں گے تو مثل کوئلہ کے ہوں گے۔ فرشتہ نکالے گا کوئلے کی طرح، اور جنت اور جہنم کے درمیان میں ایک نہر بہ رہی ہے جس کو کہتے ہیں ماء الحیات، اس کے اندر ڈالے گا، جب اس میں ڈالے گا تو اثر نو اس کی نشو نما ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو حسین اور خوبصورت بنا کر پھر جنت کے اندر داخل فرمائیں گے، لیکن جہنم کے اندر وہ جل کر کوئلہ بن جائے گا۔ تو ڈنڈے کھا کر کے جنت میں جانا بہتر ہے یا اللہ سے اسی دنیا میں معافی مانگ کر کے جنت میں جانا بہتر ہے؟ لہذا چلتے پھرتے کیا کہے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دیجئے، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ جس گناہ کا تقاضا دل میں زیادہ ہوتا ہو، اس گناہ کا دل کے اندر کیا ہے، احساس کرے اور کہے اللہ مجھ سے یہ گناہ، اگر جھوٹ کی عادت ہے تو کوئی کہے یا اللہ مجھ سے جھوٹ چھڑوا دو، یا اللہ مجھ سے جھوٹ۔ آج گناہ معمولی معمولی گناہ ہے، لیکن انسان کیا کرتا ہے اس کے اوپر اتنی مداومت کرتا ہے کہ پھر اس کا عادی ہو جاتا ہے, جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی بس پڑ گئی, سچ بولنا بھی چاہے گا زبان سے جھوٹ نکلتا ہے, غیبت کی عادت ہو گئی تو بھی کیا ہے کہ بیٹھے بیٹھے چار آدمی بیٹھے غیبت کر رہے ہیں. حالانکہ حدیث پاک میں کیا فرمایا گیا, الغیبت اشد من الزنا, کہ غیبت کا گناہ زنا سے زیادہ سخت ہے. کیوں سخت ہے بھائی؟ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, ایک انسان زنا کرتا ہے اور ایک انسان غیبت کرتا ہے تو غیبت والا زیادہ گناہگار ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ دادا نے ارشاد فرمایا کہ محدثین نے لکھا ہے کہ زنا کو اللہ تعالیٰ نے اپنا حق رکھا ہے. بتاؤ ایک آدمی نے زنا کر لیا, دادا کی مثال دے رہا ہوں, فرمایا کہ ایک آدمی تھا اس نے جوانی کے اندر زنا کر لیا, بڑھاپے میں اس کو خیال آیا کہ یار میں توبہ کر لوں. فرمایا کہ اب وہ اس کے پاس گیا, جا کر کہا کہ میں نے اتنے سال پہلے آپ سے جو زنا کیا تھا میں اس کی معافی چاہتا ہوں, بتاؤ اس کے اندر اس کی عزت ہے یا ذلت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کسی مومن کی ذلت کو برداشت نہیں کیا. اللہ نے فرمایا مجھ سے معافی مانگو میں معاف کر دوں گا, لیکن غیبت کے بارے میں فرمایا. حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے غیبت کے بارے میں کیا تحقیق فرمائی ہے, فرمایا جب تک غیبت کی اطلاع سامنے والے کو نہ ہو جائے اس وقت جا کر کے براہ راست اس سے معافی مانگنا یہ جائز نہیں ہے. کراچی والے نے لاہور والے کی غیبت کی, لاہور والے کو اطلاع نہیں ہے, اب کیا کرے؟ جو شام کو صبح شام کے تینوں قل ہیں جو پڑھتا ہے اس کا ثواب اس کی روح کو پہنچا دے, اوکے یا اللہ جو میں نے اس کی غیبت کی تھی یا اللہ اس کے بدلے میں اس کا ثمرہ اور اس کا ثواب اس کی روح تک پہنچا دیجئے. وہ فرمائے لیکن اگر اطلاع ہو جائے تو فرمایا اب معافی مانگنا جا کر کے اس کے اوپر واجب ہے, اب معافی مانگے. حضرت حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا, کہا حضرت فلانا آدمی راستے میں گزر رہا تھا وہ آپ کو ایسے 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 کہہ رہا تھا. حضرت نے فرمایا ظالم اس نے تو سوئی پھینکی تھی تو نے لا کر چبو دی, اس نے سوئی پھینکی تھی تو نے لا کر چبو دی. جب تک غیبت کی اطلاع نہیں ہے اس کے دل میں محبت قائم ہے, لیکن جب یہ معلوم ہو جائے کہ میری غیبت کی گئی اب کیا ہے, اب معافی مانگی. آج چار آدمی بیٹھتے ہیں غیبت شروع کر دیتے ہیں, ورنہ کسی مسلمان کا دل کے اندر کینہ رکھ لیتے ہیں یا کسی مسلمان کو حقیر سمجھنے لگتے ہیں. ارے یہ کیا ہے, الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تو بزرگوں کی صحبت سے بہت کچھ عطا کیا ہے. نہیں, اپنے آپ کو سب سے کم تر سمجھے. حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں, اشرف علی کمتر ہے تمام مسلمانوں سے کمتر ہے فی الحال اور تمام جانوروں اور کافروں سے, یہاں تک کہ جانوروں سے بھی اپنے آپ کو افضل نہ سمجھے. جانوروں سے, کیونکہ فی المعال انجام کے اعتبار سے جانور اس سے تھوڑی حساب و کتاب ہے, وہ تو ہوا میں تحلیل ہو گیا, لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ کھڑا کریں گے اور ایک ایک چیز کا حساب لیں گے تو وہ جانور بہتر ہے یا انسان بہتر؟ اس حساب و کتاب کے معاملے میں جانور بہتر. وہ فرمایا تمام کافروں سے بھی اشرف علی کمتر ہے فی المعال انجام کے اعتبار سے. معلوم نہیں اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دے اور ہمارے لیے حکم ہو جاؤ جہنم کے اندر جاؤ. تو کسی مسلمان کو اپنے آپ سے کمتر نہ سمجھے, اگرچہ وہ کتنا ہی غریب کیوں نہ ہو, کیسے ہی کیوں نہ ہو, اپنے آپ سے اعلیٰ اور افضل سمجھے. اور اگر کوئی چیز نظر آ جائے اس کے اندر بدگمانی کی تو نیک گمان کرے، نیک گمان رکھے، کیونکہ نیک گمانی کے اوپر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے، بدگمانی پر اللہ تعالیٰ سوال فرمائیں گے، کیوں بدگمانی کی بھائی؟ کیا پتا اس کی کوئی مجبوری تھی؟ لہذا نیک گمان رکھے، ظنوا بالمؤمن خیرا، مومن کے ساتھ ہمیشہ نیک گمان رکھو. تو جتنے گناہ ہیں یہ سب کے سب خلاف عقل ہے، یہ سب کے سب خلاف عقل ہے. اگر گناہ اچھی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو روکتے؟ بولو بھائی، اللہ تعالیٰ روکتے اپنے بندوں کو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نہیں روکتے. بری چیز تھی تب روکا، کیونکہ پیدا کرنے والے کو پیدا کی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، پیدا کرنے والے کو اپنی پیدا کرنے والی چیز سے محبت ہوتی ہے. ایک بچے کا قصہ میں بارہ سنا چکا ہوں کہ اس نے پوچھا اماں سے کہ اماں ہم کیسے پیدا ہوئے؟ اب اماں اس کو کیا بتاتی؟ اس نے کہا بیٹا ہم نے ایک مٹی کی ہنڈیا لی، اس کے اندر تھوڑی سی مٹی ڈالی، کچھ دنوں کے بعد نکالا تو تم تھے. تو بچہ تو بچہ ہی ہوتا ہے، اس بچے نے بھی ایسے ہی کیا، مٹی ہنڈیا کے اندر مٹی ڈال کر دفن کر دیا. اب کچھ دنوں کے بعد کھولا تو کہیں سے اس کے اندر سوراخ کر کے مینڈک گھس گیا تھا، تو وہ چل رہا تھا، اس نے مینڈک کو پکڑ لیا. اس نے کہا جی تو چاہتا ہے تجھے مار دوں، مگر کیا کروں، تو میری اولاد ہے. تو پیدا کرنے والے کو اپنی پیدا کی ہوئی چیز سے محبت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اپنے بندوں سے محبت ہے. لیکن بندہ کیا ہے؟ اللہ سے غافل ہے، بندہ اللہ سے غافل ہے، وہ اپنی زندگی میں مست ہے. مجھے اس طرح جینا ہے، مجھے اس طرح رہنا ہے، مجھے اس طرح پہننا ہے، مجھے اس طرح کھانا ہے، مجھے اس طرح لیٹنا ہے، مجھے اس طرح سوچنا ہے. ارے تجھ سے بڑھ کر جو ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے، تیرے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو فیصلہ اللہ کریں گے وہی فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا، وہی فیصلہ ہمارے حق کے اندر ہوگا. بعض دفعہ انسان اپنے لیے کیا سمجھتا ہے کہ یار میں نے اتنا بہترین پروگرام بنایا تھا اور دعا کی تھی لیکن پھر بھی میں ناکام رہا. یہ سوچے کہ ہماری عقل کامل ہے یا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ؟ بولو بھائی، اللہ کا فیصلہ ہے نا، تو جو اللہ کا فیصلہ ہوگا کام وہی ہوگا. جتنی بھاگ دوڑ کر لے، جتنی دوڑ لگا ہے انسان، اللہ نے جو لکھ دیا وہ لکھ دیا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے فیصلے کے اوپر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں آج کل ہم لوگ تجویز کرتے ہیں، تفویض نہیں کرتے. تجویز کیا ہے؟ ایسا کھانا ہے، ایسا پینا ہے. پانی پینے کو ملے گا تو منرل واٹر تو پیئیں گے، نہیں تو نہیں پیئیں گے. تجویز کر لیا ایسا لباس پہننا ہے، ایسا رہن سہن رکھنا ہے، ایسی سوسائٹی کے اندر رہنا ہے. جب تجویز کر لیا اب کیا ہے، ساری زندگی پریشان ہے. تفویض کر دو، یا اللہ آپ جس حال میں رکھیں گے. بھائی کوئی باپ اپنی اولاد کو خراب حالت میں دیکھنا چاہتا ہے؟ ہاں دیکھے گا؟ نہیں برداشت ہوگا اس. لہذا اپنے امور کو کیا کرے، اللہ تعالیٰ کے حوالے. یا اللہ جس حالت میں آپ رکھے اس حالت میں ہم آپ سے راضی ہیں. آج جو دنیا کے اندر جتنی پریشانیاں ہیں، جو عاملین کے چکر ہیں، وہ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے کہ تجویز کر لیا. جب تجویز کر لیا اب اللہ تعالیٰ اس کو اس کے حوالے کر دیتے. کوئی چیل جا رہی تھی اس کے پاؤں سے ہڈی چھوٹی گر گئی, صبح کو اٹھ کر کے دیکھا ہڈی اور فوراً عامل کے پاس پہنچ گئے, آج صبح گھر کی چھت کے اوپر ہڈی ملی تھی. بھئی گر گئی ہوگی چیل کے پاؤں سے نکل کر گر گئی ہڈی تو کیا ہو گیا؟ نہیں کسی نے ہم پر کچھ کرایا تو نہیں. دو دن دکان نہ چلے کچھ دکان, اکثر خانقاہ میں ایسے لوگ آتے ہیں, بڑی اچھی تجارت چل رہی تھی لیکن دو تین دن سے معلوم نہیں کیا ہوا کہ کچھ سیل کم ہو رہی ہے. بھائی یہ تو تجارت ہے, کبھی اونچی ہوگی کبھی نیچی ہوگی, کبھی بڑھ جائے گی کبھی کم ہو جائے گی. اللہ ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے. سچ بات ہے جب تک عقل سلیم نہ ہو انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ عقل سلیم اور فہم سلیم اللہ تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج دو نکاح ہیں, محمد عبداللہ صاحب کی طبیعت زیادہ خراب ہے, اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. میری بیٹی جو کہ عالمہ ہے اس کے رشتے کے لیے پریشان ہوں, اللہ تعالیٰ نیک اور بابرکت رشتہ عطا فرمائے. میری پوتی کی عمر شادی کے لائق ہو چکی ہے, رشتے کی درخواست سے اللہ اچھی جگہ رشتہ ہو جائے, آمین. بھائی آج دو نکاح ہیں, ایک وقاص غفار, صرف دولہا آگے آ جائے باقی حضرات اپنی جگہ بیٹھے. دوسرا نکاح ہے فراز غفار, آ جائیے آگے پیچھے. وقاص غفار ان کی طرف دلہن کی طرف سے وکیل ہے محمد اسحاق عظیم جی, ہم سید صابر حسینی. بس ٹھیک, سید عاصم اقبال حسینی. گواہ ہے اشعر کریمی, وقار رحیمی. فراز غفار دلہن کی طرف سے وکیل ہے ندیم لطیف. وسیم لطیف, نسیم لطیف. گواہ وقار رحیم, اشعر کریمی. الحمد لله, الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى, أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء, واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام, إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا, يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم, ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي, وفي رواية فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم النكاح بركة أيسر مؤونة. بعد خطبہ مسنونہ کے فراز غفار ول عبد الغفار ان کا نکاح عریبہ معراج حمید اللہ بنت معراج حمید اللہ بوکالت ندیم لطیف، وسیم لطیف، نسیم لطیف، بشہادت وقار رحیم، اشعر کریمی، حق مہر 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت، نصف نقد اور نصف عند طلب۔ فراز غفار، میں نے آپ کا نکاح عریبہ معراج سے بعوض 1,00,000 روپے سکہ رائج الوقت، نصف نقد اور نصف عند طلب، میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے ان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟
جی میں نے قبول کیا۔
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینک و فی الخیر۔ وقاص غفار بل عبد الغفار، ان کا نکاح فرا اقبال بنت سید اقبال حسینی، بوکالت محمد اسحاق عظیم، سید صابر حسینی، سید عاصم اقبال حسینی، بشہادت اشعر کریمی، وقار رحیم، حق مہر 50,000 روپے، کل مہر بصورت زیورات، معجل یعنی نقد۔ نقد ہے نا، نقد ہے عند طلب، نقد ہے نا، کل مہر نقد۔ وقاص غفار، میں نے آپ کا نکاح فرا اقبال سے 50,000 روپے بصورت زیورات، حق مہر، میں نے آپ کا نکاح کیا، آپ نے قبول کیا؟
جی میں نے قبول کیا۔
بارک اللہ لک و علیک و جمع بینکما فی الخیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا اللہ، نکاح جو سنت کے مطابق ہوئے، دونوں نکاحوں میں خوب برکت عطا فرما، دونوں خاندانوں کے درمیان محبت قائم فرما، نیک صالح اولاد کا ذریعہ بنا۔ یا اللہ، جو دین کی باتیں ابھی سنائی گئیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے میرے اور حاضرین و حاضرات، غائبین و غائبات، سامعین و سامعات، یا اللہ سب کے دلوں کے اندر اس کو اتار دے، ہمیں ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنی رضا کامل عطا فرما، اپنی رضا کامل عطا فرما، ہر گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، سارے عالم کے مسلمانوں پر رحم فرما، کرم فرما۔ یا اللہ، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مسلمانان عالم اپنی بچیوں کے رشتوں کے سلسلے میں پریشان ہیں، یا اللہ ان کو اچھے اور نیک و صالح رشتے عطا فرما۔ اے رب کریم، اپنے کرم سے ہماری جملہ جائز حاجات کو پورا فرما، جملہ مشکلات کو آسان فرما۔ یا اللہ، میری والدہ کو بخار ہے، یا اللہ ان کو صحت کاملہ، عاجلہ، مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، مکمل صحت عطا فرما، جملہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين، برحمتك يا ارحم الراحمين.